بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان رہبریت۔ اس دستاویزی فلم کی خاص بات یہ ہے کہ زیادہ تر ویڈیو مناظر پہلی بار نشر کیے جا رہے ہیں۔
پہلے بیماری کی دل دہلا دینے والی خبر نے ہمارے وجود کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ ہم لرز گئے، لیکن زمین بوس ہو جانے کا گمان نہ کر رہے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ عروج ملکوتی کے احساس نے ہمارے وجود کو گھیر لیا۔ ہمارے صبر کی کوئی حد نہ رہی۔ اب کون سا ایسا پتھر تھا کہ جس کے نیچے سے ابلتا ہوا لاوا آنسوؤں کی شکل میں نہیں نکل رہا تھا۔
3 جون 1979، ہفتے کی شام، امام خمینی دیدار حق کے لیے پرواز کر گئے۔ آئندہ کچھ گھنٹوں میں اس حکومت اور مملکت کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی بھاری ذمہ داری مجلس خبرگان رہبری کے نمائندوں کے کاندھوں پر تھی۔ 4 جون 1979 بروز اتوار بوقت عصر ایک تاریخی اجلاس۔
قائم مقام رہبری کے جن کا معاملہ ان کے معزول کیے جانے اور اختتام تک جا پہنچا ہے۔
تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں کہ آیت اللہ منتظری نے باقاعدہ جانشینی رہبری سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن قانونی مراحل طے کرنے کی خاطر ان کا استعفیٰ مجلس خبرگان میں رائے گیری کے لیے پیش کیا گیا۔
ایک دو لوگ بیٹھے ہیں، لہٰذا تقریباً باتفاق رائے استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔
اس کے بعد نئے رہبر کے انتخاب پر بحث شروع ہو گئی۔ آغاز میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ کیا ضروری ہے کہ رہبر مرجع تقلید بھی ہو یا صرف مجتہد صاحب الرائے کافی ہے۔
مرجعیت کی صلاحیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ان کا شائع شدہ رسالہ عملیہ موجود ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حوزہ علمیہ میں نسل آئندہ کے لیے یہ افراد جانے جاتے ہیں۔ صلاحیت کا یہ مفہوم لینا چاہیے۔
اراکین کی اکثریت اجتہاد کی شرط کو کافی سمجھتی ہے۔ اب ایک اور بحث شروع ہو گئی ہے۔
پہلے یہ واضح کریں کہ شورائی ہو یا فردی ہو۔
حتمی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے یہ آخری بحث ہے۔ خبرگان کے اجلاس میں گفتگو ابھی جاری ہے۔
بہت اچھا، جو افراد چاہتے ہیں کہ فردی یا شورائی ہونے پر بحث کی جائے اور انہوں نے اپنا نام لکھوایا ہے، آ جائیں۔
موجودہ آئین کی شک نمبر 107 کو 1978 میں قانون کا حصہ بنایا گیا۔ اس میں دونوں طرح کی رہبریت، یعنی فردی اور شورائی رہبریت کی اجازت پائی جاتی تھی۔ جناب حائری شیرازی فردی رہبریت کی حمایت میں تھے اور انہوں نے فردی رہبریت کے حق میں گفتگو کی۔
امام بھی قوائے مجریہ، قوائے قضائیہ وغیرہ میں مدیریت کے اندر مرکزیت پر تاکید کرتے تھے اور اس کے ساتھ طے شدہ مسئلے کی طرح عمل کیا۔ نیز یہ بات لوگوں کے ذہن میں بھی تجربے شدہ اور قابل قبول صورت میں موجود ہے۔ اگر اب لوگوں کے درمیان شورائی نظام کی برتری کو پیش کیا جائے تو لوگ اس نظام سے عدم رضائیت اور انجانے خوف کا اظہار کریں گے۔
ان کے بعد جناب دستغائب تھے، جنہوں نے رہبریت شورائی موقت کے بارے میں بات کی۔
شورائے رہبریت کے حوالے سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن کچھ وقت کے لیے ایسا کیا جائے، عوام بھی تیار ہیں۔ اس مجوزہ شورا کے لیے چند مطلق مجتہدین اور کچھ دوسرے افراد ہوں، میرے خیال میں 5 لوگ ہونے چاہیے۔ آئینی کمیٹی کی جانب سے بھی اس بات کی حمایت ہو، خبرگان اس پر دستخط کرے اور عوامی رائے کے لیے اسے پیش کیا جائے اور اس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے۔ اس میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی، عوام بھی تیار ہیں۔
انہوں نے اس مجوزہ شورائے رہبریت کے لیے اپنی طرف سے بعض افراد کا نام بھی بتایا۔
اس میں آیت اللہ مشکینی، آیت اللہ ثانی، جناب ہاشمی، جناب خامنائی، جناب آیت اللہ موسوی اردبیلی کو شامل کیا جائے۔
ان کے بعد جناب موسوی جزائری تھے، جنہوں نے فردی رہبریت کے حق میں تقریر کی۔
ملکی نظام چلانے میں مدیریت اصل میں ایک اجرائی مداخلت ہے، جسے ایک مرکزی عہدے اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مرکزیت چاہیے۔ اس لیے کہ ملکی معاملات کی سربراہی ہے، سیاسی لحاظ سے، معاشی اور دوسرے حوالوں سے، اور جیسا کہ عدالتی نظام میں شورا کسی نتیجے تک نہیں پہنچی، اس طرح قوائے مجریہ میں حضرت امام نے واضح کیا ہے کہ مرکزیت کو منظور کیا جائے۔ اور اجرائی ذمہ داریوں میں مرکزیت ہو۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ اس میں زیادہ ضرورت ہے اور اس کا حق پہلے ہے، لیکن دوسری جانب چونکہ ہم نے شورائی رہبریت کا تجربہ نہیں کیا، اس کی برائی یہ ہے کہ رہبریت کے حوالے سے ہمارا جو تجربہ ہے وہ فردی رہبریت کا ہے، شورائی رہبریت کا نہیں ہے، جس کی بنا پر ہم سمجھ سکتے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اس نازک حالت میں شورائی رہبریت کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور وہی اعتراضات بلکہ 100 برابر زیادہ بدترین نتائج سامنے آئیں گے جن کا قوا قضائیہ اور قوا مجریہ وغیرہ میں ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔
جناب ابراہیم دشتی نے شورائی رہبریت کے حق میں کہا، اجرائی معاملات میں شورا ناکام ہے لیکن قانون سازی اور نفاذ میں مفید اور کامیاب ہے۔
اجرائی معاملات میں شک نہیں ہے کہ شورا کے نتائج اچھے نہیں ہیں، اس حوالے سے اجرائی کاموں میں بالکل کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن قانون سازی، تشخیص مصلحت، شورا نگہباں یا مرکزی کابینہ وغیرہ میں جو کام شورائی انداز میں انجام دیے جاتے ہیں، کیا وہ فردی کاموں سے بہتر نہیں ہیں؟
انہوں نے بھی اپنی طرف سے شورائے رہبریت کے لیے کچھ نام تجویز کیے۔
جب آقائے خامنئی، جناب آقائے ہاشمی، جناب آقائے مشکینی، اسی طرح جناب آقائے موسوی اردبیلی، یقیناً وہ نام ہیں جو ابھی تک مسائل انقلاب کو بہتر جانتے ہیں اور خارجی و داخلی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب اگر اس شورا میں رہبریت قرار پائے تو یقیناً کارکردگی اور مقبولیت کے لحاظ سے اس شورا کے نتائج بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔
حقیقت یہ تھی کہ اجلاس کے آغاز سے ہی جب رہبریت کی بحث شروع ہوئی تھی، آیت اللہ خامنائی کا نام فقہائے رہبری کی ہر احتمالی فہرست میں لیا جا رہا تھا، حتیٰ جب جناب آذری قمی نے آیت اللہ گلپاگانی کا نام رہبریت کے لیے پیش کیا، اس وقت بھی انہوں نے جانشینی کے لیے آیت اللہ خامنائی کا نام تجویز کیا۔
میری تجویز ہے کہ جناب آقائے خامنائی اسلامی جمہوریہ کے صدر محترم کو آقائے گلپائگانی کی جانب سے جانشین رہبر منصوب کیا جائے، نیز خبرگان بھی اس پر اپنی رائے دے تاکہ کسی قسم کا اعتراض باقی نہ رہے۔
آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی 14 اپریل 1939 شمسی ہجری کو مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید جواد حسینی خامنائی ایک باتقویٰ عالم دین تھے۔ انہوں نے حوزہ علمیہ مشہد و نجف کے ممتاز علماء سے تعلیم حاصل کی تھی۔ آیت اللہ سید علی خامنائی جب ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اسی زمانے میں دینی تعلیم کا حصول بھی شروع کر دیا تھا۔ مقدمات اور سطح کو 5 سال کے اندر اپنے والد اور مشہد کے ممتاز علماء من جملہ آیت اللہ ہاشم قزوینی سے پڑھا، اور اسی طرح 17 سال کی عمر سے پہلے درس خارج حضرت آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی کی خدمت میں شروع کیا۔ اس کے بعد حوزہ علمیہ قم تشریف لے گئے، وہاں آیت اللہ برجردی کے درس میں شرکت کرنے کے علاوہ آیات اعظام امام خمینی، جناب شیخ مرتضی حائری یزدی اور علامہ طباطبائی کی خدمت میں فقہ و اصول اور فلسفی کی تعلیم حاصل کی۔ 1964 کے آخر میں والد صاحب کی بیماری کی بنا پر قم میں تعلیم کا سلسلہ بعض اساتید کی مخالفت کے باوجود روک دیا، اور والد صاحب کی دیکھ بھال کرنے کی غرض سے واپس مشہد چلے گئے اور مشہد جا کر وہاں دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حوزہ مشہد میں ان کے دروس میں سے ایک درس تفسیر قرآن کریم تھا۔ اس دوران تبلیغ و تدریس کے علاوہ آیت اللہ میلانی کے درس میں مزید کئی سال تک شرکت کرتے رہے۔ انقلاب اسلامی کی اسلامی تحریک کے آغاز میں ہی جب آیت اللہ سید علی خامنائی 23 سال کے تھے، امام خمینی اور انقلابی تحریک کے ہمراہ تھے اور اپنی بے باک تقریروں سے پہچانے جانے لگے تھے۔
زنها و مردهای مسلمان نشون دادند که حاضرند مقاومت خود را تا لحظه آخر ادامه بدهند، تا لحظه آخری که رژیم طاغوتی و ننگین جبار پهلوی در مقابل ملت شکست خود را بپذیرد، به مقابله با این ملت بیش از این ادامه ندهد۔
پہلی مرتبہ جون 1963 کے المناک حادثے میں بیرجن شہر میں تقریر کرنے کی بنا پر گرفتار کر لیے گئے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی 1963 میں اسلامی تحریک کے کچھ بزرگان کے ساتھ مل کر حوزہ علمیہ قم میں بنیادی تبدیلیوں کا منصوبہ پیش کیا۔ سواق کو اس منصوبے کی خبر ہو گئی،
اور اس نے گروہ کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ آیت اللہ سید علی خامنہ‌ای ایک طویل عرصے تک سواق کی نظروں سے اوجھل رہے۔ اس دوران بڑے شہروں اور تہران میں تقاریر کرتے رہے۔ پہلی مرتبہ نومبر 1968 میں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی دعوت پر حسینیہ ارشاد میں اپنی پہلی تقریر کی۔ انہی دنوں میں آپ نے مشہد کے مدرسے مرزا جعفر، مسجد امام حسن علیہ السلام اور مسجد کرامت کو علم و جہاد کا مرکز بنا دیا تھا۔ طالب علموں سے لے کر گلی محلہ اور کوچہ و بازار کے لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تمام کام سواق کی نگاہوں سے نہیں بچ سکے تھے، لہٰذا دسمبر 1974 میں چھٹی مرتبہ گرفتار کر لیے گئے اور فوری طور پر فساد برپا کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی عدالت میں پیش کر دیے گئے۔ یہ دور ان کی مشکل ترین قید کے ایام تھے۔ اس قید کے عرصے میں ان پر تشدد کیا گیا، اس کے باوجود جیل جانے اور شہر بدر کیے جانے کے درمیان اگر انہیں ذرا فرصت ملتی تو علمی مطالب لکھا کرتے یا مختلف کتابوں کے ترجمے کیا کرتے تھے۔ 1960 کی دہائی میں اس دور کے استعمار کے خلاف دو اہم کتابوں کا ترجمہ کیا، قلم روئے اسلام کا مستقبل، تحریر سید قطب، آزادی ہندوستان میں مسلمانوں کا کردار۔ یہ کتاب جامعۃ الازہر کے ایک استاد کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کتاب صلح امام حسن علیہ السلام، تحریر شیخ راضی علی یاسین کو صلح امام حسن تاریخی بہادروں کی بلند ترین نرم مزاجی کو فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے قلم اور تقریروں کی وجہ سے سواق کا یہ رویہ ان کے ساتھ سخت ہو گیا۔ سن 1973 میں پہلے صوبہ بلوچستان و سیستان کے شہر ایران، پھر صوبہ کرمان کے شہر جیروف بھیج دیا گیا۔ اس شہر میں 3 سال تک رہنے کی پابندی تھی، لیکن ستمبر 1978 میں انقلابی تحریک شولاور ہونے کی وجہ سے مشہد پہنچ گئے۔ اپنے ہمرز مجاہدین جیسے آیت اللہ تبرسی اور شہید ہاشمی نجات کے ہمراہ مشہد میں جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ کچھ عرصے بعد جب امام خمینی کی جانب سے شورائے انقلاب کے رکن منصوب ہوئے تو تہران چلے گئے۔ آیت اللہ سید علی خامنہ‌ای کی علمی اور جہادی کارنامے باعث بنے کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد آپ نے آقا بہشتی، ہاشمی رفسنجانی، باہنر اور موسوی اردبیلی کے ساتھ مل کر مقبول ترین سیاسی پارٹی حزب جمہوری اسلامی کی بنیاد رکھی۔
البته تمام حزب رو که من نمیشناختم و نمیشناسم، لیکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن که من میشناختم، من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم۔
اس زمانے میں تہرانی عوام کی جانب سے شورا اسلامی کے پہلے دور کے لیے نمائندہ منتخب ہوئے۔ مسلط کردہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں آیت اللہ خامنہ‌ای اگلے مورچوں میں پہنچ گئے اور ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے ساتھ مل کر گوریلا جنگ کا شعبہ بنایا۔ 1981 کے موسم بہار میں جب منافقین اور ضد انقلاب عناصر کی مدد سے بنی صدر کی جانب سے لاقانونیت بڑھنے لگی اور ملک بحرانی حالت سے دوچار ہو گیا تو بنی صدر کی سیاسی عدم صلاحیت پر بلائے گئے اجلاس میں آیت اللہ سید علی خامنہ‌ای نے بنی صدر کے کردار اور غیر مناسب سیاسی رویے کی تفصیل بیان کر دی۔ عوام کے مختلف طبقوں کا آیت اللہ سید علی خامنہ‌ای سے قریبی اور والہانہ تعلق تھا، کیونکہ وہ ایک سماجی اور ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ وہ جوانوں سے قریب تھے، شعر و ادب میں ماہر تھے، زمانے کے علوم و فنون سے بخوبی آشنا تھے۔
در زمان امیرالمومنین زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های پیدان
جیسے ہی انہوں نے پہلے سوال کا جواب دینا شروع کیا، سوال یہ تھا کہ کیا عورت جج بن سکتی ہے یا نہیں، اس سوال کی وضاحت کر رہے تھے۔ میں اسٹیج کے سامنے بیٹھا تھا، میرا سر نیچے تھا، اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے مسجد کے اوپر سے یا ایک طرف سے فائر کیا گیا ہے۔ اسی دوران لوگوں کے چیخو پکار اور آہوزاری کی آوازیں ہر طرف سے آنے لگیں۔ میں نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ سر کے بل زمین پر گرے تھے۔
27 جون 1981، جب دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا، اس دن کے زخموں کی وجہ سے ممکن تھا کہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ خود ان کے بقول کہ میں نے عالم مرگ کو دیکھا ہے لیکن پھر واپس آ گیا ہوں۔
احساس کردم کہ مرگ در مقابل میں ہے، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان.
جب واپس آئے تو ملک اپنے بدترین بحرانی دوران سے گزر رہا تھا۔ ایک دوسرے ملک کے ساتھ جنگ زوروں پر تھی، پہلے والا صدر فرار کر چکا تھا، منافقین نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا تھا، سڑکوں اور گلی کوچوں میں ٹارگٹ کلنگ جاری تھی۔
اس کے دماغ پہ مارا ہے، اس کے سر کی ہڈیاں یہ ہیں۔
ان کے سابقہ ہمرزم من جملہ ڈاکٹر بہشتی بھی شہید ہو چکے تھے۔
آنچه که من راجع به ایشان متاثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور تا مدت این حوادث رو من نمیدونستم، من نگفته بودم کار طرفدارای مجاهدینه، کار طرفدارای بنی صدره، کار کی اون برای من مهم نیست، نفس عمل برای من مهمه که وقتی دشمن جهانی ما به وسیله یک گروه داخلی یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمنه۔
میں درخواست کرتا ہوں کہ ہوشیار رہیں، ان کمیوں کو ضد انقلاب لوگ آپ کی نارضایتی میں تبدیل نہ کر دیں۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔
ابھی نقاہت اور کمزوری تھی کہ نو منتخب صدر رجائی اور ان کے وزیر اعظم باہنر بھی شہید ہو گئے۔ شہید رجائی کی شہادت کے بعد حزب جمہوریہ اسلامی نے آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو صدارتی انتخابات کے لیے نامزد کر دیا۔ ساری نگاہیں ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔
دشمن یہ بھی جان لے، ہمارے قتل ہو جانے، ہمارے شہید ہو جانے سے ہمارے قوم کے جذبے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ ہم اس انقلاب کو اپنے خون کے آخری قطرے اور آخری سانس تک جاری رکھیں گے۔ ہم یہاں مطالبہ کرتے ہیں، یعنی قرد قوم، آپ آئے ہیں تاکہ ووٹ ڈالیں؟ جی ہاں، ہم آئے ہیں تاکہ آقائے خامنہ ای کو ووٹ دیں۔ وہ سچ میں اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، سچ میں ایرانی قوم کے لیے کام کرتے ہیں، شہید پرور ایرانی قوم کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں ووٹ دیں گے۔
ستمبر 1981 میں آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے تین دوسرے امیدواروں کے ساتھ مقابلہ کیا اور 95% ووٹ حاصل کیے۔ ملک میں آج تک ڈالے گئے ووٹوں میں یہ شرح بے نظیر ہے۔ ان کا انتخاب ملکی بحرانی صورتحال کا اختتام ثابت ہوا۔
در تاریخ کوتاه جمهوری ما متاسفانه دوره ای بر این جمهوری گذشته که رئیس جمهور در فهم معنای ریاست جمهور اشتباه میکرده و تصور میکرده که ریاست جمهور یعنی سلطنت، چون این تعداد رأی داده شده به رئیس جمهور، پس رئیس جمهور مالک و رقاب این مردم و مالک و رقاب همه دستندرکاران و تصمیم گیرندگانه. این تصور در ذهن یک آدم بی اطلاع از فرهنگ اجتماعی ما و بی اطلاع از فرهنگ اسلام حاکم بود.
1983 میں مجلس خبرگان رہبری کے انتخابات میں تہران سے شرکت کی اور تہرانی عوام کے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد مجلس خبرگان کے رکن منتخب ہو گئے۔ آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے صدر کی حیثیت سے 1984 میں شام، لیبیا، الجزائر کا دورہ کیا اور 1985 میں پاکستان سمیت 4 افریقی ممالک کے دورے کیے، تنزانیہ، موزامبیک، ہنگولا اور زمبابوے کا دورہ۔ لیکن اس دوران جو کچھ پاکستان میں پیش آیا وہ واقعاً بے مثال تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ The highlights: The President of the Islamic Republic of Iran held talks in Islamabad today.
پاکستان کے ایئرپورٹ پر صدر اور وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا، لیکن جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا جو ان کے استقبال کے لیے امڈ آیا تھا۔ فرانسیسی میڈیا نے اس استقبال کے بارے میں یوں لکھا: ہزاروں استقبال کرنے والے لوگ، جن میں اکثریت کئی سو کلومیٹر کا سفر بسوں اور مختلف گاڑیوں کے ساتھ طے کر کے آئی ہے، انہوں نے آیت اللہ خمینی کی تصویروں سے اپنی گاڑیوں کو سجا رکھا تھا۔ ان کے شوق دیدار کی وجہ سے تمام انتظامی معاملات اور انتظامیہ اور پولیس کے قابو سے باہر ہو گئے۔ پاکستانی اعلی حکام خود بہت حیران اور پریشان تھے، کیونکہ انہوں نے آج تک کسی بیرونی ملک کے صدر کا ایسا عوامی استقبال نہیں دیکھا تھا۔ آیت اللہ سید علی خامنہ ای کا صدارتی دور بھی سخت الہی آزمائش کا دور تھا۔ رائے امام خمینی کا احترام، ملکی حالات اور جنگ، جس محاذ پر بھی ڈٹے کبھی پشت نہیں دکھائی۔
آج بھی جب یہ صدر کے عہدے پر فائز ہیں اور حضرت امام کے بعد اس ملک کی پہلی شخصیت ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ نہ رویوں میں تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی طرز زندگی میں کوئی فرق آیا ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بہت سے دوست اور ہم رکاب افراد جو حقیقت میں لقب آیت اللہ کے مستحق ہیں، آقائے خامنائی اپنے زمانہ طالب علمی میں، اور آج ہم جانتے ہیں کہ ان کی علمی حیثیت ان سے بلند تھی یا مساوی تھی، عاجزی اختیار کرتے ہوئے نہیں چاہتے حتیٰ علمی میدان میں، جو کہ روحانیت کا میدان ہے، خود ان کی جگہ ہے، ایسے القاب کے استعمال سے پرہیز کرتے ہیں۔
اعلیٰ حکومتی حکام میں سے واحد شخصیت تھی جو ابتدائی جنگ میں بذات خود اگلے مورچوں کا دورہ کرتے تھے، سپاہیوں اور سپہ سالاروں کے ساتھ ہم نشینی اور گفتگو کیا کرتے تھے۔
خواہران و برادرانی که در این بیمارستان به خدمت مجروحین عزیز ما مشغول هستند تشکر کنم۔ صدات گرفته؟ صرفه هم بکنیم؟ صرفه هم بکنیم؟ انشالله اونم خوب بشه، از این شیمیایی دیگاره، پوست بدن هم سوخته لوا داره، انشالله همش خوب بشه۔ این نور مثل که این بچه ها رو اذیت میکنه، هر چی ممکنه کمتر از دور استفاده کنیم۔ چطوری آقا؟ خوب هستیم؟ بهتر شدید الحمدلله؟ ماشاءالله. خوبی آقا جون؟
همه به سلامت.
خب انشالله چشم بودم خوب خواهد
شد. بله بله،
میخوای پسش کنیم؟
هنزم حالت نمیم.
اسی طرح 1987 میں جب امریکہ خلیج فارس میں ایران پر حملہ کر رہا تھا، آیت اللہ سید علی خامنائی اقوام متحدہ میں سربراہان رکن ممالک کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے نیو یارک گئے۔ آیت اللہ خامنائی نے اپنی واشگاف تقریر میں امریکہ کی جنگی جنون پر مبنی سیاست کو امریکی نمائندوں کے سامنے برملا کیا۔
انقلاب ما ثابت کرد که می توان قدرت های سلطگر را به خود راه نداد و قلدری آنان را جدی نگرفت و به آنان باج نداد، مشروط بر این که نقطه اتکایی قوی تر از هر قدرت مادی را باور داشت، خدا را. بزرگترین، دردناکترین و فاجعه آمیزترین خصومت دشمنان ما به راه انداختن جنگ تحمیلی بود، تحریک حس جاه طلبی یک همسایه، تشویق او به حمله و دلگرم کردن او به پشتیبانی و کمک. بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
And senior members of my government. Why?
شما صحبتتون رو امروز با خیلی لحن خصمانه ای مطرح فرمودید که مذاکره مقامات بالای دو کشور امکان پذیر نیست. چرا؟
ما اگر بخواهیم با شما به عنوان یک شهروند آمریکایی خیلی رو راست حرف بزنیم، باید بگیم به دولت شما ما هیچ اعتمادی نداریم. اگر دولت آمریکا می توانست اعتماد ما رو جلب کنه، خیلی از مشکلات حل می شد. ما با مردم آمریکا هیچ گونه مسئله ای نداریم. ما ملت آمریکا رو، یعنی شماها رو، یک ملت باهوش، عالم، پرکار و جدی می دونیم و هیچ دلیلی نداره که با آمریکایی ها مسئله داشته باشه. اما متاسفانه دولت شما با ما خصمانه برخورد کرده و اعتماد ما رو سلب کرده. و یک حقیقت دیگر رو هم بگم، ما تصمیم های دولت شما رو در زمینه های مختلف از جمله در رابطه با خودمون چندان هوشمندانه هم نمیاد. یک نکته دیگر هم بذارید اضافه کنم، چون شما یکی از چهره های رسانه ای آمریکا هستید، این رو هم بگم که ما از رسانه های کشور شما هم تا حدود زیادی گله داریم. بسیاری از حقایق رو درباره ما نگفتن و بسیاری از حرفایی رو که دشمنان ما میخواستن درباره ما پخش بشه در رسانه های شما گفتند. مثلا من دیروز در نوت گفتم ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم. ما تا حالا بیش از 1200 نفر در ماجراهای تروریستی از دست دادیم که دشمنان ما در کشور ما انجام دادن. ما بیش از 350 مورد در طول این 6-7 سال گذشته انفجار در مسجدها، در میدانها، در مراکز عمومی و نماز جمعه ها داشتیم و هیچ گونه دلیلی وجود نداره که رسانه های شما به ملت ما که ملت انقلابی و شجاع هست تهمت تروریسم بزنن. اما دولت شما متاسفانه میگه و رسانه های شما هم تکرار میکنن و کسی هم از دولت آمریکا نمیپرسه که چرا شما خودتون وقتی حمله میکنید به لیبی یا به گرانادا یا از تروریست هایی مثل اسرائیل و آفریقای جنوبی حمایت میکنید اون رو به حساب نمیارید، اما دولت ایران رو بدون هیچ گونه دلیل و مستندی و مردم ایران رو در لیست تروریست ها قرار میدید. به نظر من این جای گله فقط از دولت آمریکا نداره، بلکه یه قدری هم از شما اصحاب رسانه ها هم بایستی گله کرد.
598 نمبر قرارداد کو قبول کرنے کے بعد باسی فوج کی جانب سے ایرانی سرزمین کے اندر پیش قدمی جاری تھی. 1979 کی گرمیوں میں آیت اللہ سید علی خامنائی نے آئمہ جمعہ و جماعت سے ایک خط کے ذریعے چاہا کہ ایرانی ملک و قوم کے دفاع کی خاطر جنگی محاذوں پر پہنچے. اس کے بعد خود بھی محاذ جنگ پر اگلے مورچوں پر پہنچ گئے.
تصیف امام سجاد گردان قمر بنی هاشم
رسیدم بخیر، خوشحال کردی برو
شما مطلوب گردان هست؟
بله بفرمایید، بزرگواری فرمایید.
هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیرم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
جنگ ختم ہو گئی. آیت اللہ سید علی خامنائی کی صدارت کا وقت بھی اختتام پذیر ہو رہا تھا. وہ خود اپنے لیے ارادہ رکھتے تھے کہ صدارتی مدت ختم ہونے کے بعد حوزہ علمیہ میں ایک مجتہد کے طور پر علمی کاموں کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بات سے غافل تھے کہ اس دن 4 جون 1979 کو ان کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھ دیا گیا تھا. رہبریت فردی یا شورائی کی بحث کے اگلے حصے میں آقا سید مہدی روحانی نے رہبریت فردی کے حق میں گفتگو کی.
ہماری شورا، ہمارے سربراہان مثال کے طور پر 5 فرد ہوں یا 3 فرد ہوں، یہ چیز بہت ہی عجیب ہے. یعنی یہ چیز گزشتہ اسلامی روایات یا اسلامی تواریخ میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی. بہرحال میں خیال نہیں کرتا کہ اس طرح بات آگے بڑھے گی. بے شک ہمارے انقلاب کے واقعہ میں امام خود ہر چیز کے سربراہ تھے، وہ حکم دیا کرتے تھے اور ہر سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا. اس میں شک نہیں کہ اگر ہر بات میں دوسرے عزیزوں کا مشورہ شامل کرنا ضروری ہوتا تو حالات کو جس جگہ پر امام نے پہنچا دیا ہے نہیں پہنچ سکتے تھے.
جناب ابائی خراسانی نے بھی کہا اگر کوئی صاحب شرائط مل جائے تو رہبریت فردی بہتر ہے.
جب معاشرے میں ایسا شخص سامنے آ جائے جس سے دشمن بھی خوف کھائیں، ڈریں اور کہیں کہ اسلامی جمہوریہ میں استحکام آ گیا ہے، ایک فرد کے چلے جانے اور ایک فرد کے آ جانے سے کسی قسم کا فرق نہیں آیا، دشمن ڈریں اور دوسری جانب دوست خوش ہو جائیں، یا ایسے افراد کا گروہ ہو جن کے آنے سے معاشرے میں آرام و سکون کا احساس پیدا ہو جائے اور یہ آرام و سکون اجتہاد و فقاہت کے ساتھ پیدا ہونے والا نہیں۔ یہ بات ایسی ہی ہے جیسے بیان ہوئی ہے، اس کا زیادہ تعلق مدیریت اور داخلی و خارجی مسائل سے آگاہی کے ساتھ ہے۔
اس کے بعد انہوں نے شورائے رہبریت کے افراد کے بارے میں اپنی رائے کا اعلان کیا۔
تین قوا کے سربراہان ہمار ہنگ رہے ہیں، کام کیا ہے، آزمائش سے گزرے ہیں۔ تین قوا کے اکثر سربراہان کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سید احمد خمینی ان سے رابطے میں رہتے تھے اور ان کے ہمراہ تھے۔ یہ چار لوگ تھے، اور خبرگان سے شیخ خبرہ جناب آقائے مشکینی کو اضافہ کیا جائے، اور ان پانچ افراد کو ہم تجویز کرتے ہیں۔
جناب حسن ہمتی بھی اعتقاد رکھتے تھے کہ اگر کوئی فرد صاحب شرائط ہو تو شورا سے بہتر ہے۔
بطور کلی اسلامی حکومت چاہیے نبوت امامت کے محور میں، یا زمانہ غیبت میں ہو اس میں وہ جہد جو خالق متعال سے متعلق ہے، اس کے پہلے مرحلہ میں اگر صاحب شرائط شخص معاشرے میں موجود ہو تو رہبریت فردی متعین ہو جاتی ہے۔
آقائے جنتی نے رہبریت فردی کے حق میں بات شروع کی، اور رہبریت شورا کو صرف بے وقت ضرورت قابل قبول قرار دیتے ہیں۔
لیکن جب تک ضرورت نہ پائی جاتی ہو، میری نظر میں شورا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم حضرت امام کی رائے کو دیکھیں تو میرے لیے بہت واضح ہے کہ ان کی رائے رہبریت فردی کے حق میں تھی۔ یہی خط جو انہوں نے آقائے مشکینی کے نام لکھا ہے، لفظ فرد کو استعمال کیا ہے۔ دو جگہ، یعنی اگر خبرگان کسی فرد کو تعین کرے اور وہ فرد مورد تائید ہو، ولایت فقیر رکھتا ہو، یعنی لفظ فرد کو استعمال کیا ہے۔ بعض خصوصی ملاقاتوں میں بھی انہوں نے رہبریت فردی پر تاکید کیا ہے۔ پہلے جب بھی کہا جاتا تھا کہ دوستان آنا چاہتے ہیں اور آپ مل کر فیصلہ کریں، تو امام کہا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کام نہ کروں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ کسی میں ایک خصوصیت کم ہو تو دوسرا اسے پورا کر دے گا، اور اگر کسی دوسرے میں کوئی کمی ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی تیسرے فرد کی خصوصیت اس کمی کو پورا کر دے۔ یہ حقیقت میں ایک مغالطے کے جیسا ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان سب کو ایک بنا سکیں تو ٹھیک، یعنی ہم کہیں گے ہم تین چیزیں چاہتے ہیں، تین عنصر چاہتے ہیں، ایک عنصر کو یہ رکھتے ہیں، ایک عنصر کو وہ رکھتے ہیں، اور ایک عنصر کو فلاں رکھتے ہیں، اکٹھے ہو کر ہی ایک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم تین عناصر رکھتے ہیں، لیکن اگر فرض کریں کہ ایک صاحب قاطعیت نہیں رکھتے، علمیت رکھتے ہیں، دوسرے علمیت نہیں رکھتے، قاطعیت رکھتے ہیں، ہم کہیں گے بہت اچھا، جہاں میں قاطعیت چاہیے یہ صاحب قاطعیت رکھتے ہیں۔ قاطعیت یعنی کیا؟ یعنی وہ فیصلہ کرنے میں مضبوط ہے، اور یہ صاحب ایسا فیصلہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ کمی پوری ہو گئی، قاطعیت کی کمی اور دوسرے کی علمیت کے ساتھ؟ یا اگر ایک صاحب علمیت رکھتے ہیں، ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام فقہی طور پر ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، خلاف شریعت ہے، جس کے پاس قاطعیت ہے وہ کیا کرے، کس طرح اس کی علمیت، اس کی عدم قاطعیت کا ازالہ کرے؟ آقائے طاہری خرم آبادی کا کہنا ہے کہ شورا اور فرد کی بحث کافی ہے۔
آقائے جنتی کی گفتگو کے بعد، اس کے باوجود کہ بعض محترم اراکین نے رہبریت شورا و فردی پر بات کرنے کے لیے نام لکھوا رکھا تھا، آیت اللہ طاہری خرم آبادی نے اس بارے میں ہونے والی بحث پر تجویز دیتے ہوئے اسے کافی قرار دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تجویز پر رائے گیری کی جائے، آیت اللہ امینی جو کہ آئینی کمیٹی کے رکن بھی تھے، محترم اراکین مجلس خبرگان کو ایک آئینی ضروری نقطے سے آگاہ کرتے ہیں۔
میں ایک مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ رہبریت شورا کی مخالفت میں، یعنی ہم نے اس آئینی کمیٹی میں رہبریت شورا کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ جناب امینی فرما رہے ہیں کہ چونکہ آئینی کمیٹی نے رہبریت فردی کو منظور کر لیا ہے، اور اگر یہاں رہبریت شورا کو منظور کر لیا جاتا ہے تو بعد میں مشکل پیش آ جائے گی، لہٰذا ہم جس کسی کو انتخاب کریں، دیکھیں ہم جس کسی کو بھی انتخاب کریں گے یقیناً وہ اس وقت تک ہوگا جب تک آئینی ترمیم منظور ہوتی ہے۔ اگر ہمارا فیصلہ آئین کے خلاف ہو گیا تو واضح ہے کہ قانون میں ترمیم کرنا ہوگی تاکہ آئین سے مطابقت ہو جائے۔
آخر میں مذاکرات کے کافی ہونے پر رائے گیری ہوئی، اور مذاکرات کافی ہونے کو منظور کر لیا گیا۔
بہت اچھا، اب وہ حضرات جو رہبریت کی شورائی ہونے یا فردی ہونے پر کی جانے والی بحث کے کافی ہونے پر راضی ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ اکثریت نے فیصلہ دے دیا، مضبوط اکثریت ہے، اب ہم رائے گیری کریں گے شورائی ہونے پر یا فردی ہونے پر۔ کس پر پہلے رائے گیری کریں؟ فردی پر پہلے رائے کر لیں۔ پہلے واضح ہونا چاہیے کہ اگر شورائی کو زیادہ ووٹ ملے یا کچھ بھی فیصلہ ہو، یہ اس وقت تک ہے جب تک ریفرنڈم ہو جاتا ہے اور آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ چاہیں کہ اعلان نہ کریں تو اعلان نہ کریں، خود بخود ایسا ہی ہے، نہ ہو ٹھیک ہے، لوگوں کے درمیان اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ خاص شورائی ہو یا فردی، یہ فیصلہ اسی وقت تک کے لیے محدود ہے۔ حضرات اجازت دیں کہ جو افراد چاہتے ہیں کہ رہبریت فردی کے لیے ووٹ دیں، کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایسا کوئی فرد ہم تلاش کر سکیں گے یا نہیں، اس پر بھی نگاہ رکھیں۔ اب وہ حضرات جو رہبریت فردی کو اس محدود وقت یعنی ریفرنڈم تک کے لیے حمایت کرتے ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ 44-45 اراکین کھڑے ہیں، لہٰذا رہبریت فردی منظور ہو گئی ہے۔ اب فرد کے بارے میں رائے گیری کر لیں۔ میری رائے بھی شورا کے حق میں تھی، لیکن جب اکثریت نے کہہ دیا فرد، تو پھر اب بحث کی گنجائش نہیں۔
جب رائے گیری ہوئی اور رہبریت شورا کا موضوع ختم ہو گیا، تو مجلس خبرگان کے بعض اراکین نے فیصلہ کیا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کے نام کو پیش کریں، اور آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی سے درخواست کریں کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کی صلاحیت رہبری نظام کے متعلق امام خمینی کی گفتگو کو خبرگان ملت کے درمیان بیان کریں۔
جناب شبستری نے آقائے طاہری سے ایک جملہ سنا ہے کہ امام نے آقائے خامنائی کے بارے میں کچھ کہا ہے، اگر آپ حضرات کی خواہش ہے تو میں بیان کرتا ہوں۔
آیت اللہ سید علی خامنائی بھی دوسرے سبقت لے جانے والے مجاہدین کی طرح ابتدائی تحریک اسلامی 1962 سے ہی امام خمینی کے ہمراہ تھے۔
امام تصمیم گرفته بودند که از دهه عاشورا، از دهه محرم که به طور طبیعی مردم در دهه محرم یک هیجان و شور و آمادگی زیادی دارند، کمال بهره برداری رو بکنند در جهت عمومی کردن و به اطلاع همه رسوندن ماجرای مدرسه فیضیه. این بود که افراد رو فرستادن به شهرستان‌ها و به همه علمای شهرستان‌ها، مخصوصا شهرستان‌های بزرگ مثل مشهد، مثل تبریز و شیراز و جاهای دیگه، به علمای اون مناطق پیغام دادن و دستورات لازم رو به همه این آقایون دادن. خود من اونی که دقیقاً یادمه، رفتم خدمت ایشون منو فرستادن مشهد و من رفتم مأمور شدم که برم خدمت مرحوم آیت الله میلانی که اون وقت شخص اول در مشهد بودن و همچنین و بقیه علمای مشهد، و به اینها چند موضوع رو بگم که این موضوعها سری بود اون روز. یکی مسئله دخالت سیاست‌های اسرائیلی و امریکایی در مسائل ایران بود، اینو لازم بود من برم تفهیم کنم به آقایون و براشون تشریح کنم. دوم این بود که از روز هفتم محرم تمام منبری‌ها و مجالس روزخانی بایستی وقف بیان حادثه مدرسه فیضیه بشه، و کلن منبری ها در این جهت مطلب آماده کنن و حقایق رو به مردم بگن.
امام خمینی نے انقلاب کی کامیابی سے پہلے دسمبر 1978 میں انہیں شورائے انقلاب کا رکن منصوب کیا تھا۔ انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی نے انہی دنوں مارچ 1978 میں آیت اللہ سید علی خامنائی کو سرکاری حکم نامے کے ساتھ ایران کے محروم ترین علاقے یعنی سیستان و بلوچستان بھیجا۔
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود، زیر گنبد کبود یه جایی بود دور دور، سر راه کاروانهای قریب، دورتر از دریای شور دور دور۔
خانوں کے ڈسے ہوئے اس زمانے کے لوگ دہائیوں کی غربت اور ستم کے بعد پہلی مرتبہ انقلاب اسلامی نام کی چیز سے باخبر ہوئے تھے۔
ما خلق قاسقن ازا وقب پناها برده بودند به خداوند فلق۔
ان خانوں سے چوٹ کھائے ہوئے سفیر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی بھی تھے۔
کسی را برای آنها فرستاد که نجات دهندهشان باشد۔
محروم و مستضعف سیستان و بلوچستان میں خدمت، جہاں شاہی حکومت کے ظالمانہ دور میں شہر بدری کے دن گزارے تھے، ان کے شہرت سے دور رہنے والے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی۔ لیکن دست مشیت الہی انہیں مرکز یعنی اس زمانے کے پریشان دل لوگوں کے تہران میں ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے لے آیا۔ دسمبر 1979 تھا کہ جب امام خمینی نے آیت اللہ سید علی خامنائی کو سابقہ حسن سیرت اور علم و عمل میں شائستہ ہونے کی بنا پر امام جمعه تهران منصوب کر دیا.
ما از محاصره اقتصادی نمی ترسیم. اشتباه می کنند سیاست مدارانی که خیال می کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیمناک است. ما بیمناک نیستیم. این ملت گرسنه نخواهد موند. این ملت به خاطر غذا و نان عقب نشینی نخواهد کرد. ما امروز وارد میدانی شده ایم که هر گونه عقب نشینی از اون میدان مرگ ایران و مرگ اسلام و پیروزی قدرت های مهاجم است. این ملت به اینها رضا نخواهد داد.
جنگ شروع ہونے سے چار مہینے پہلے امام خمینی نے انہیں اور شہید چمران کو شورای عالی دفاع میں اپنا نمائندہ مقرر کیا.
بچه ها بشین این دقیقه، من تو کنه با شما صحبت کنم. قرآن همتون بشینید. شما رو هیچ کی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید. همه چی جای دیگه است. خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است. اینجا گلوله توپه. اینجا آفتاب داغه، اینجا شرجیه. اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
جب امام خمینی نے آیت اللہ سید علی خامنائی پر دہشت گردانہ حملے کی خبر سنی تو انہیں خطاب کرتے ہوئے اپنے پیغام میں لکھا، اب دشمنان انقلاب نے آپ کو نشانہ بنایا ہے، آپ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسین ابن علی علیہ السلام کی پاک نسل سے ہیں، اور آپ کا جرم سوائے اسلام اور اسلامی ملک کی خدمت کے سوا کچھ نہیں، آپ محاذ جنگ پر ایک فداکار مجاہد، محراب میں تجربہ کار معلم، جمعہ و جماعت میں خطیب توانا اور انقلابی میدان میں ہمدرد رہنما ہیں. اس کاروائی کے ذریعے دشمنوں نے اپنی سیاسی سوچ، عوامی حمایت اور ظالموں کی مخالفت کے حوالے سے خود کو برہنہ کر لیا ہے. پھر آخر میں کہا، اے خامنائی عزیز، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جنگی مورچوں میں مجاہدوں کے لباس میں اور ان مورچوں کے پیچھے عالمانہ لباس میں اس مظلوم قوم کی خدمت کر رہے ہیں. میں خداوند متعال سے آپ کی سلامتی اور اسلام و مسلمین کی خدمت کے لیے توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں.
ہر وقت به یاد این میفتم که این حادثه موجب شده که امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارند و دعا بکنند. در خودم احساس شرمندگی میکنم، ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
این آقای محترم که حالا با زحمت تشریف آوردن و من خیلی خوشحال شدم از اینکه آقای خامنه‌ای سلام الله آمدند و حاضرن. ایشون آخه چه کرده بود؟ خب بگید آخه یه کار خلافی چه کرده بود ایشون که میخواستید ایشون
را بکشید و موفق نشدید؟ الحمدللہ. 1980 کی سخت گرمیوں کے بعد امام خمینی کے جنہوں نے اس سے پہلے صدر کے عالم دین ہونے کی مخالفت کی تھی، اجازت دے رہے ہیں کہ ان کے قدیمی شاگرد آیت اللہ سید علی خامنائی میدان میں قدم رکھیں. امام خمینی نے تنفیذ صدر کے اپنے پیغام میں انہیں مفکر اور دانشور قرار دیا.
جانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ایده الله تعالی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
و من اینک در این محضر شریف در پاسخ به محبت و اعتماد یک پارچه مردم اعلام می کنم که به سهم خیش در راه استقرار حاکمیت اسلام که خواست ملت انقلابی ماست تا پای جان ایستاده ام، همانند یاران دیگری که در قربانگاه عشق به خدا و خلق جان دادند و به عهد و پیمان خیش وفا کردند.
1985 میں حکم امام خمینی کے ساتھ دوسری مرتبہ صدارتی انتخابات میں حصہ لیا. 1987 میں جب ایک خط کے ذریعے آئین میں ولایت فقیہ کی شخص سے متعلق اپنی رائے سے امام خمینی کو آگاہ کیا، امام خمینی نے اس خط کے جواب میں آیت اللہ سید علی خامنائی کے ساتھ اپنی طویل سابقہ آشنائی کا ذکر کیا اور لکھا، میں جناب علی کے ساتھ انقلاب سے کئی سال پہلے سے نزدیکی رابطہ رکھتا ہوں اور بحمدللہ آج تک یہ رابطہ باقی ہے. میں آپ کو اسلامی جمہوریہ کا ایک مضبوط بازو تصور کرتا ہوں اور آپ کو میں ایک ایسا عزیز برادر تصور کرتا ہوں جو مسائل فقہی سے آشنا اور ان پر کاربند ہے. نیز آپ ولایت مطلقہ فقہی کے فقہی مبانی کی حقیقت میں ہم فکر ہیں. اس کے بعد امام خمینی نے اپنے دوسرے اصحاب کے درمیان آیت اللہ سید علی خامنائی کے مقام کو یوں بیان کیا، آپ میرے عزیزوں اور ایسے افراد میں شامل ہیں جو اسلام اور مبانی اسلامی کے سچے پیرو نیزاب نایاب لوگوں میں سے ہیں اور سورج کی مانند روشنی دے رہے ہیں. آیت اللہ سید علی خامنائی 1979 فروری میں یوگوسلاویا، رومانیا اور اپریل 1979 میں چین، شمالی کوریا کا سرکاری دورہ کیا. جنگ بندی کے بعد مخصوص حالات میں ان دوروں کا بین الاقوامی سطح پر بہت چرچا تھا. جناب احمد خمینی اس سفر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میں کان گھنٹی پر لگے رہتے تھے کہ اگر امام خمینی گھنٹی بجائیں تو فوراً ان کے کمرے میں پہنچ جاؤں. ایک دن مغرب کے قریب 7 بجے امام خمینی کے کمرے کی گھنٹی کی آواز سنائی دی. احمد آغا نے پہلے سوچا کہ شاید امام خمینی کا دل بند ہو گیا ہے، لیکن امام خمینی اپنے کمرے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں زانوؤں سے آگے پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے.
انقلاب اسلامی ایران یک پدیده عظیم با ابعاد بسیار مختلف است. از یک جهت ملت ایران بر علیه یکی از مقتدرترین حکومت‌های دست نشانده امپریالیسم آمریکا در منطقه قیام کرد و با دست خالی در مقابل توپ‌ها و تانک‌ها ایستاد و بالاخره اون رژیم را به کلی سرنگون ساخت. چرا باید کشوری مثل آمریکا به خود این حق را بدهد که در فرسنگ‌ها دور از مرزهای خود در منطقه خلیج فارس و یا در شبه جزیره کره نیروی نظامی خود را وارد کند؟ نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری حق چنین کاری را ندارد. ما قویاً از اتحاد دو کره بر اساس استقلال و وحدت صلح‌آمیز و اتحاد بزرگ ملی پشتیبانی می‌کنیم.
پھر امام خمینی نے کہا، دیر نہ ہونے دیں، کتنی مرتبہ میں نے آپ اور آقائے ہاشمی سے کہا ہے کہ آقائے خامنائی کو سامنے لائیں، انسان اس عظمت کو دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے.
سعادت و توفیق رو باز هم داشته باشیم که از هدایت حضرت عالی و راهنماییتون استفاده کنیم.
اس واقعے کے بعد ایک مہینے سے بھی کم وقت میں امام خمینی نے قانون کی درستگی اور تدوین میں پائی جانے والی مشکلات کے حل کی خاطر مجمع تشخیص مصلحت نظام کا ادارہ قائم کیا اور آیت اللہ سید علی خامنائی کو اس مجمع کا سربراہ بنایا. اس کے بعد اعلیٰ حکومتی حکام کے ساتھ خصوصی نشستوں میں امام خمینی نے کئی مرتبہ آیت اللہ سید علی خامنائی کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا اور انہیں آئندہ کی رہبری کے لیے لائق قرار دیا.
یہ نفر مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنیم که متعهد به اسلام باشد و خدمت گذار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند پیدا نمی کنیم. و بعد از اینم که این انقلاب به اوج خودش رسید، ایشون حاضر و قبول همه جا تا آخر و حالا هم هست.
خبرگان کی خواہش پر اور جناب موسوی اردبیلی کی جانب سے جناب ہاشمی رفسنجانی کی گفتگو پر گواہی کے بعد آیت اللہ سید علی خامنائی کے لیے امام خمینی کی حمایت و تائید کو بیان کیا گیا۔
ہمارے ایک اجلاس تینوں قوا کے سربراہان اور وزیر اعظم نیز احمد آقا کے ہمراہ امام کی خدمت میں تھا، جب آیت اللہ منتظری کا مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث تھا۔ ہماری امام کے سامنے ایک دلیل یہ تھی کہ اگر آپ اس موقع پر آیت اللہ منتظری کو ہٹاتے ہیں تو ہمیں رہبریت میں مشکل پیش آئے گی، یا تو کوئی شورا ہوتی، لیکن امام کبھی بھی شورا کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے۔ فرد کے حوالے سے ہم نے کہا، فی الحال ہمارے پاس ایسا کوئی شخص نہیں ہے جسے ہم معاشرے میں بطور رہبر پیش کریں، چونکہ ہم مرجعیت وغیرہ کی شرائط کے ساتھ اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ امام نے فرمایا، کیوں نہیں ہے، یہ آقا خامنہ ہی ہیں۔ البتہ اس دن ہم اس بات کو یہ خیال کر رہے تھے کہ امام نے ہمیں قانع کرنے کی کوشش کی ہے کہ سارے راہ حل ختم نہیں ہو گئے، اس بنا پر ہم خاموش ہو گئے اور ہم نے آپس میں طے کیا کہ اس بات کو فی الحال کسی سے ذکر نہ کریں، اور ہم میں سے کسی نے یہ بات کہیں نہیں کہی۔ ہم نہیں سمجھے کہ امام کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ خود آقا خامنہ ای کا بھی اصرار تھا کہ اس بات کو کہیں ذکر نہ کریں، مجھ سے کہا کہیں نہ کہیے گا، میں نے بھی نہیں کہا۔
اب یہاں سے اجلاس کے اختتام تک زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، آیت اللہ سید علی خامنہ ای اس بھاری ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ آیت اللہ سید علی خامنہ ای عوام و خواص کے اندر امام خمینی کے بلند ترین مقام کو دیکھ رہے تھے۔ امام خمینی کی وفات کو ابھی 24 گھنٹے نہ گزرے تھے، اب اگر کوئی شخص خواہ اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اس عظیم جگہ پر آتا ہے تو یقیناً ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً واقعاً باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه، حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم۔
گزشتہ کئی صدیوں سے بزرگان دین اور اہل تقوی علماء کا یہ انداز رہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے مرجعیت اور مقام و منصب کو قبول کرنے سے پرہیز کریں۔
قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایون هم میدونید،
لیکن خبرگان ان باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ مجبور ہو کر آیت اللہ سید علی خامنائی نے دو بنیادی اعتراضات کی طرف اشارہ کیا۔
خب من نہ از لحاظ قانون اساسی و نہ از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره، این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید، قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ،
آئین کا مسئلہ تو واضح تھا اس لحاظ سے کہ اس مجلس میں اکثریت اجتہاد کے بارے میں متفق تھے اور آئینی کمیٹی نے مرجعیت کی شرط کو ہٹا دیا تھا، لہٰذا آیت اللہ سید علی خامنائی نے دوسرے مسئلے پر تاکید کرنا شروع کی۔
از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم۔
حقیقت میں آیت اللہ سید علی خامنائی اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ اسی مجلس خبرگان میں شاید کچھ حضرات ان کے اجتہاد کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں، اور یہ بات آئندہ ممکن ہے کہ رہبر کی حیثیت اور اس کی کارکردگی پر منفی اثر ڈالے، لہٰذا وہ کوشش کر رہے تھے کہ خود کو اس بلند و بالا مقام اور بھاری ذمہ داری سے دور رکھیں۔
این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهن کرد؟ قطعا قبول نمی کنن. نه آقا، بعد از رهبر شدن آخر، نه آخر امام،
ان میں سے ایک صاحب جناب آقائے آذری قمی تھے جنہوں نے اسی اجلاس میں ابھی کچھ پہلے آیت اللہ گل پائیگانی کی رہبری اور آیت اللہ سید علی خامنائی کی جانشینی کے بارے میں بات کی تھی۔ جناب آذری قمی آیت اللہ سید علی خامنائی کی رہبری کے حق میں اپنی جگہ سے اٹھے اور اعلان کیا،
بالکل جیسے امام نے واضح کیا ہے کہ جس کسی کو خبرگان با عنوان رہبر انتخاب کر لے، اب وہ مجتہد کے عنوان سے ہو یا با عنوان ثقۃ المومنین ہو، حتیٰ اس سے اوپر ہو، وہ ولایت مطلقہ بھی رکھتا ہے، یہ میرا اعتقاد ہے، اور اس کی اسی وقت اطاعت واجب ہے، یعنی آپ کے حکم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر صورت مجتہد ہوں۔ اگر مجتہد نہ بھی ہوں، مومنین پر حق رکھنے کی بنا پر ایسا ہے، میں بھی اطاعت کروں گا۔
یوں لگ رہا تھا کہ جناب آذری قومی کے اس واضح اور دو ٹوک جواب نے آیت اللہ سید علی خامنائی کے لیے فریضہ رہبری کو قبول کرنے میں حجت کو تمام کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عقائے امامی کاشانی نے بھی آیت اللہ سید علی خامنائی کی جانب سے آئندہ کی رہبری قبول کرنے کے بارے میں، عقائے امامی کاشانی کا کہنا تھا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کے اجتہاد کو قبول نہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مجلس خبرگان کے اکثر اراکین جو کہ خود مجتہد ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی کے اجتہاد کو قبول کرتے ہیں۔
آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ جناب عالی فقی ہیں، اعتقاد نہیں رکھتے، لیکن اس خبرگان میں سب یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہاں سب صاحب رائے ہیں۔
در حقیقت لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اور اراکین مجلس خبرگان نے پہلے ہی شرعی اور قانونی اعتبار سے انہیں انتخاب رہبری میں اپنا نائب قرار دے چکے تھے، اور ملک کا آئین بھی اسی طریقہ کار پر تاکید کر رہا تھا۔
من بہرحال مخالف ہوں۔
اس کے باوجود ذمہ داری کا بوجھ بہت بھاری تھا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایک مرتبہ پھر اپنی مخالفت کا اعلان کر دیا، اور یوں آیت اللہ سید علی خامنائی واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھے۔
بہت اچھا، اب ہم رائے گیری کر لیتے ہیں، بحث نہیں کریں گے۔ وہ حضرات،
آیت اللہ سید علی خامنائی کی رہبری کے لیے رائے گیری کی گئی۔
جو آیت اللہ خامنائی، البتہ یہ ریفرینڈم تک ہے، وقتی ہے، دائمی نہیں، جو حضرات اس وقت تک حمایت کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں، گنے، وقتی کہا ہے میں نے۔
اجلاس کے ماحول سے معلوم ہو رہا تھا کہ رائے گیری کا نتیجہ کیا ہوگا۔
ووٹ ان کے حق میں کھڑے رہیں، گنے، تعداد کا واضح ہونا ضروری ہے، ہم سمیت ووٹ ان کے حق میں ہیں، دو تہائی سے کچھ زیادہ ہیں۔ بہت اچھا۔
رائے گیری کے اختتام پر آیت اللہ سید علی خامنائی آئین پر نظر ثانی تک کے لیے ملک کی رہبری کو سنبھالیں گے۔ رات کے 8 سے آگے گزر چکا ہے۔ سڑکوں پر جہاں کہیں جائیں شمع جلائی گئی ہیں۔ بہشت زہرا میں شہداء انقلاب و جنگ کے پاس امام خمینی کی تدفین کے لیے قوم اکٹھی ہو رہی ہے۔ اے زمین، اے خاک، کیسے تمہارا دل کرتا ہے کہ ہمارے محبوب کو اپنی آغوش میں لے لو؟ اے آسمان، کیسے اس کے بغیر زندگی کو آگے بڑھاؤ گے؟ اے آفتاب، اس کے بغیر تم کس طرح روشنی پھیلاؤ گے؟ اے عشق، اس کے بعد تم کس کی شاگردی اختیار کرو گے؟ اے مہربانی، تم آج کے بعد کس کے دامن میں رہو گی؟ اے استقامت، تم اب کس سے طاقت لوگی؟ اور اے ایمان اب تم کس وجود میں تجلی کرو گے؟ کہاں ہو اے عزیز، اے نازنین، اے ذخیرہ رحمت خدا، اے زلالہ پاک رسول؟ آ جاؤ کہ تمہاری نگاہ ہمارے گھبرائے ہوئے دلوں کے لیے آرام کا باعث ہے۔ آ جاؤ کہ اب انقلاب کا خیمہ تمہارے وجود سے استوار ہے، ہمارے دل کا سکون تمہارے ساتھ ہے، اب اس کشتی کا لنگر تمہارے مضبوط بازو سنبھال سکتے ہیں۔ 2 مہینوں سے بھی کم مدت کے بعد 24 جولائی 1979 کو آئینی ترمیم پر ریفرنڈم کروا لیا گیا۔
رایگیری از چه ساعتی شروع شد؟
از ساعت 7 صبح.
استقبال مردم چجوری بوده؟
استقبال خیلی خیلی خوب بود۔
اس ریفرنڈم میں شرکت کرنے والے لوگوں میں سے 97.5% لوگوں نے ہاں میں ووٹ دیا، لہذا فوری طور پر 6 اگست 1979 کو مجلس خبرگان رہبری کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ مجلس خبرگان نے کچھ قانونی ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد آئینی ترمیم اور عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ رہبری پر گفتگو کا آغاز کیا۔ بعض اراکین کا کہنا تھا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کی رہبری کے لیے کسی نئے قانونی مصوبے کی ضرورت نہیں۔
اگر وہ کام جس کے لیے محترم خبرگان نے ہنگامی اجلاس بلایا ہے، ان کی رہبری کو آئین کے مطابق کرنا مقصود ہے کہ جس میں ہم سب ان کے اجتہاد کو مانتے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا ہے یا جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، آقائے خامنائی کے اجتہاد کو مانتے ہیں، اس بنا پر معاشرے کے لیے ان کی رہبری کا انتخاب اور نظام امت اسلامی کی رہبری پر ان کا انتخاب قانون کے مطابق ہے، لہٰذا اتنی عجلت میں اور اتنی جلدی اجلاس بلانے کی ضرورت نہ تھی جس میں حضرات کو زحمت دی گئی، یہ میری اصل بات ہے۔
آقائے جنتی کا کہنا تھا کہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے، وگرنہ شورۂ نگہبان، انہیں پہلے بھی خبرگان کی جانب سے آیت اللہ سید علی خامنائی کے رہبر انتخاب کرنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔
خبرگان کی نگاہ میں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن رہبریت کی اہمیت کے پیش نظر ایسا موضوع جو تمام امور کا مرکز و محور ہے، اس طرح حل ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے، خاص طور سے ان افراد کے لیے جو ممکن ہے کہ بعد میں کبھی اعتراض کریں۔ لہٰذا ہم نے درخواست کی کہ خبرگان کا اجلاس بلایا جائے اور ایک مرتبہ دوبارہ ووٹنگ کر لی جائے۔ میری نگاہ میں بھی مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ دوبارہ ووٹنگ کی ضرورت نہیں، یعنی اس وقت جب مراجع نے رائے نہیں دی تھی اور ان کی حمایت ابھی واضح نہ تھی اور لوگوں کا اس قدر استقبال معلوم نہ تھا، اس انداز سے بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس وقت خبرگان کی واضح اکثریت نے حق میں ووٹ دیا، اس بنا پر اب بھی نتیجہ معلوم ہے اور واضح ہے، لیکن میں نے عرض کیا صرف اس لیے کہ بعض معترضین کی جانب سے ممکن ہے کہ شک و شبہ پیدا کیا جائے، بہتر ہے کہ ہم پہلے سے ہی ان شبہات کا سدباب کر چکے ہوں۔
جناب ہاشمی رفسنجانی نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا۔
اس وقت بحث یہ تھی، چونکہ ہم جانتے تھے کہ آئین میں ترمیم ہو رہی ہے اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ نتائج کیا ہوں گے، کیا شورا رہبر ہوگی یا کچھ اور ہوگا۔ البتہ یہ بات کہی گئی کہ اگر آئین میں نئی صورتحال سامنے آئی اور ضرورت ہوئی کہ ہم اس کے مطابق ہم اجلاس کریں تو ہم اجلاس بلائیں گے۔
اور بالآخر جناب ہاشمی رفسنجانی نے ووٹنگ کے لیے مجوزہ عبارت کو پڑھا۔
مجلس خبرگان نے اپنے ہنگامی اجلاس مورخہ 15/5/1368 میں حالیہ آئینی ترمیم کے تحت رہبری کی شرائط اور ضروری صفات کو حضرت آیت اللہ جناب محترم سید علی حسینی خامنائی میں منطبق پایا، لہٰذا اس بنا پر معظم لہ کی رہبریت جو کہ مورخہ 14/3/1368 کے اجلاس میں خبرگان نے منظور کی تھی، اس کی تائید اور حمایت کی جاتی ہے۔ اس اجلاس میں 64 اراکین موجود ہیں، لہٰذا جو اراکین اس کے موافق ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔
اس رائے گیری کے ساتھ مجلس خبرگان کی واضح اکثریت نے آیت اللہ سید علی خامنائی کی رہبریت پر دوبارہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔
4 اراکین بیٹھے ہیں، لہذا بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کر لی گئی ہے۔
من تلاش کردم که نشه. در خود مجلس من کوشش کردم، تلاش کردم، استدلال کردم، بحث کردم که این کار انجام نگیره، ولی گرفت. اما حالا که شده، حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که می‌فرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت که انشاءالله امیدوارم مشمول لطف و ترحم الهی و مشمول دعای ولی عصر و دعای مؤمنین صالح انشاءالله باشم برای انجام این کار.